أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي يا أيها الملأ يا أيها الملأ إني ألقي إلي إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين آمنت بالله صدق الله العظيم اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہنے لگے کیا بات ہے میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں کیا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا یا وہ میرے پاس کھلا عذر لے کر آئے تھوڑی ہی دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا کہ میں خبر لایا ہوں، ایسی خبر جو آپ کو معلوم نہیں ہے، اور میں آپ کے پاس سبا کے علاقے سے یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے پایا ہے ایک عورت کو جو ان کی ملکہ ہے، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے، اور اس کا زبردست تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا ہے، وہ سجدہ کر رہے ہیں سورج کے لیے اللہ کو چھوڑ کر، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، تو شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، اور وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کے لیے جو چھپی ہوئی چیزیں نکال دیتا ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپا کے کر رہے ہو اور ظاہر کر رہے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ سلیمان کہنے لگے، ہم دیکھیں گے کہ کیا تم نے سچ بولا ہے یا تم جھوٹے لوگوں میں سے ہو، تم جھوٹے جھوٹے لوگوں میں سے ہو۔ میرا یہ خط لے جاؤ اور یہ خط ان کی طرف ڈال دو، پھر وہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ اور دیکھو کہ وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ کہنے لگی، اے سردارو، بے شک میرے پاس ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، اور یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، کہ تم میرے اوپر سرکشی مت کرو اور مطیع اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی ہم نے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 15 سے لے کر 31 تک کی آیات ہیں۔ ان آیات میں ہم نے آیت سجدہ بھی تلاوت کی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم سب کے اوپر ایک سجدہ واجب ہو گیا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ہم سجدہ کر لیں، کیونکہ ابھی وقت مکروہ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر آیات سجدہ ہیں، اور 14 جگہ یہ آیات سجدہ آئی ہیں، اور جب آدمی یہ آیت سجدہ تلاوت کرے تو اس پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور یہ ایسے ہی واجب ہے جیسے نماز وتر واجب ہو جاتی ہے۔ اور حافظ لوگ، قرآن مجید پڑھنے والے لوگ آیت سجدہ تلاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن بسا اوقات سجدہ نہیں کرتے، یا سجدہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے مگر بھول جاتے ہیں، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو آیت سجدہ تلاوت کی ہے اس کا سجدہ جلدی ادا کر دیا جائے، لیکن اگر فوری طور پر ادا کرنا ممکن نہ ہو، آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی مجلس ہے، سب کا سجدہ کرنا مشکل ہے، تو بہرحال شریعت نے اس کا وجوب علی الفور نہیں رکھا، اور کچھ دیر کے بعد بھی یہ سجدہ ادا کیا جا سکتا ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اگر یہ شبہ ہے کہ ہمارے ذمے کچھ سجدہ تلاوت باقی ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 2-3 سجدے کر لے، یہاں تک کہ اس کو ظن غالب ہو جائے کہ میرے ذمے جتنے سجدے تھے وہ ادا ہو گئے ہیں۔ جس طرح قضا نمازوں کا ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح جو سجدے انسان کے ذمے واجب ہیں ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو آیات ہم نے تلاوت کی، ان میں سے پہلی آیت میں کا ترجمہ یہ ہے کہ سلیمان نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہنے لگے، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ غائبین میں سے ہے، یعنی کیا وہ غائب ہو گیا ہے۔ یہاں شروع میں لفظ آیا ہے وتفقد الطیر، اور یہ فقید یفقدو سے نکلا ہے، اور فقید یفقدو کے معنی ہوتے ہیں گم ہونے کے، فقدت شيئا فقدت القلم وغیرہ. اب مجھے یہ شبہ ہو رہا ہے کہ باب سمیہ سے ہے یا باب ضربہ سے ہے. تو قرآن مجید میں بھی تفقدون آتا ہے غالباً, تو ضرب یضرب سے فقدت, تو یہ ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں گم ہونے کے. اور تفقد جب باب تفاعل میں جاتا ہے یہ لفظ, تو صورت میں اس کے معنی ہوتے ہیں اس بات کا جائزہ لینا کہ کون حاضر ہے اور کون گم ہے, کون حاضر ہے اور کون گم ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا کہ کون حاضر ہے اور کون گم ہے, اور اسی سے علماء نے بہت سارا مسئلہ نکالا کہ جو علاقے کا سربراہ ہے, گھر کا سربراہ ہے, ادارے کا سربراہ ہے, اس کے ماتحت ہیں, بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, اس کی ذمہ داری ہے کہ جائزہ لیتا رہے کہ کون حاضر ہے کون غیر حاضر ہے, اور اگر حاضر نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر نماز کے بعد, خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد جائزہ لیتے تھے کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا, اور جو نہیں آیا ہوتا تھا تو یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید وہ بیمار ہے یا کوئی عذر اس کو اچانک پیش آ گیا ہے, اس کی مدد کی ضرورت ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی نماز فجر کے بعد اور نمازوں کے بعد ایک ہلکا سا جائزہ لے لیتے تھے کہ کون ہے کون نہیں ہے. اسی لیے ایک مرتبہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سلیمان ابن ابی حسمہ کو دیکھا, نوجوان آدمی تھے, کہ وہ مسجد میں نہیں ہے. تو خیال ہوا کہ آج مسجد میں نہیں آئے تو وہ بیمار ہوں گے, ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی باجماعت نماز میں حاضر نہ ہو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے گھر پہنچے اور کہا کہ کیا بات ہے, آج سلیمان ابن ابی حسمہ نہیں آئے, کیا وہ بیمار ہیں؟ ماں نے کہا کہ نہیں, اصل میں وہ ساری رات اللہ تعالی کی عبادت کرتے رہے جس کی وجہ سے صبح کے وقت ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ مسجد میں جماعت میں حاضر نہیں ہو سکے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ ساری رات سوتے رہتے اور صبح کو مسجد میں جماعت کے ساتھ حاضر ہوتے تو یہ زیادہ بہتر تھا. تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی جائزہ لیتے تھے, اور ہر بڑے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کا جائزہ لیتا رہے کہ بھئی کون حاضر ہے کون حاضر نہیں ہے. کبھی تو یہ اس کی قانونی ذمہ داری ہوتی ہے, کبھی قانونی ذمہ داری تو نہیں ہوتی مگر اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے, تاکہ اس کو اپنے ماتحت اور چھوٹوں کے حالات کا علم رہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے لشکروں کا جائزہ لیا, لشکر کے مختلف طبقات کا اور مختلف جماعتوں کا, انہی میں پرندوں کا بھی جائزہ لیا, تو دیکھا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا. اب یہ ہدہد کا خاص طور پر کیوں دھیان گیا؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ ایک ضعیف جانور ہے جو شکار نہیں کرتا, تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ کمزور جانور ہے, پتہ نہیں کیا وجہ ہے آج نظر نہیں آ رہا, اس کی خیریت معلوم کرنی چاہیے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی ضرورت بھی پڑی تھی, اس لیے کہ وہ سفر میں تھے, پانی کی قلت تھی, اور ہدہد عجیب پرندہ ہے کہ اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں پانی موجود ہے, اور جو جگہ نم ہوتی ہے, جو جگہ نرم ہوتی ہے نم ہوتی ہے, تو وہاں عام طور سے کیچوے ہوتے ہیں. تو یہ ہدہد جو ہے اس جگہ کو کھود کر اپنا کیچوا نکالتا ہے, اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کہیں قریب میں پانی موجود ہے, اس کے نیچے پانی موجود ہے. تو کام کرنے والے تو شیاطین انس جو تھے, جنات, وہ تو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھے, لیکن یہ پتہ چلانا کہ کہاں پانی ہے کہاں پانی نہیں ہے, اس کے لیے ہدہد پرندے کی ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہدہد پرندے کو یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ اندازہ کر لیتا ہے کہ زمین کے نیچے قریب میں پانی ہے یا نہیں ہے. جب یہ واقعہ بیان کیا ایک مرتبہ حضرت عباس, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے, تو ایک شاگرد نے عرض کیا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہدہد جو ہے وہ جال میں پھنس جاتا ہے, हुदहुद जो है बच्चा जाल बिछाता है, जाल में आके फंस जाता है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ने फरमाया कि हाँ, जिसकी जहन तेज हो, जिसकी नजर तेज हो, जब तकदीर आती है तो वो मोटी मोटी चीजें भी उसको नजर नहीं आती। अब हुदहुद जो है वो जमीन के अंदर की नमी और पानी को तो देख लेता है, लेकिन जमीन के ऊपर जो फैला हुआ जाल है वो उसको नजर नहीं आता, उसमें उतरता है, पांव उसके फंस जाते हैं और शिकार हो जाता है। बहरहाल सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने फरमाया कि क्या बात है कि हुदहुद को मैं नहीं देख रहा। अब यहाँ थे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो जुमला बोला उसके दो हिस्से थे। पहला हिस्सा ये है, माली अला अरल हुदहुद, मुझे क्या हो गया कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा। दूसरा जुमला ये है आगे, अमकान मिनल गाइबीन, क्या वो गाइबीन में से है। इससे भी ये मालूम हुआ कि सबसे पहले आदमी को अपनी कोताही का जायजा लेना चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहले उसके गायब होने का जिक्र नहीं किया, बल्कि पहले अपनी कोताही की तरफ नजर की कि हो सकता है कि मेरा ध्यान सही न जा रहा हो या मैं सही तरीके से देख ना पा रहा हूं। इसलिए कहा, माली अला अरल हुदहुद, क्या हो गया कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा, यानी क्या मुझे सही अंदाजा नहीं हो रहा। अम कान मिनल गाइबीन, या वो गायबों में से है, गायबीन में से है। और हजरत मुफ्ती शफी साहब कद्दसल्लाहु सिर्रहू ने भी लिखा कि जो भी वाक्य पेश आए तो उसमें आदमी दूसरे की गलती से पहले अपनी गलती जो है उसको सोचे। अगर दूसरा नहीं आया तो इसका भी तो इम्कान है कि आपसे कोई गलती हो गई हो, आपकी कोई बात उसको नागवार हो गई हो, जिसकी वजह से वो अब ना आया हो, या आपसे उसके हुकूक के अदा करने में कोताही हो गई हो, या आपने उसका ध्यान न दिया हो, या आप सही तरीके से जायजा न ले रहे हो। तो सबसे पहले आदमी को अपना जायजा लेना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरे के आमाल पर गिरफ्त करनी चाहिए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहले अपने बारे में कहा, माली अला अलल हुदूद, क्या हो गया कि मैं हुदूद को नहीं देख रहा। अमकान मिनल गाइबीन। और हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम कुर्तुबी के हवाले से हजरत अल्लामा इब्ने अरबी का कौल नकल किया के जो बुजुर्ग थे, इदा फकदू आमालहुम तफकदू आमालहुम, इदा फकदू आमालहुम तफकदू आमालहुम, कि अगर उनको कोई उम्मीद अपनी पूरी होती हुई नजर नहीं आती तो वो सबसे पहले अपने आमाल का जायजा लेते हैं कि हमसे तो नहीं कोई गड़बड़ हो गई, हमसे तो नहीं कोई गलती हो गई, हमसे तो नहीं कोई चूक हो गई, ऐसा तो नहीं कि हमसे जायजा लेने में कोताही हो रही हो। इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपनी कोताही की तरफ इशारा किया कि माली अला अरल हुदूद, क्या हो गया कि मैं हुदूद को नहीं देख रहा हूँ। अमकान मिनल गाइबीन, या ये हुदूद गाइबीन में से है, यानी उनमें से है जो यहाँ से गायब हो गए हैं। फिर उसके बाद ये सजा जिक्र की कि अगर वो गायब हो गया बगैर इजाजत के, लश्कर में हाजिर होना जरूरी था, अगर वो बगैर इजाजत के गायब है तो लउअज्जिबन्नहु अज़ाबन शदीदन, मैं उसको सख्त सजा दूंगा। औला अज़बहन्नहु, या मैं उसको ज़बह कर दूंगा। औला यातियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन, या वो मेरे पास खुली दलील लेकर आए। لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, یہ میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ, یہ میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ جانور کو سزا دینا جائز ہے, کیونکہ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, اسی لیے اگر جانور اڑ رہا ہو, اڑیل ہو اور چل نہ رہا ہو, اور آپ نے اس کے ساتھ جانا ہے سامان کے ساتھ, سواری کے ساتھ, تو آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک اڑیل گھوڑا تھا اور وہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا تھا, چل نہیں رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پیچھے سے آپ نے ایک لاٹھی اس کو ماری یا اس کو چبھوئی, تو وہ اتنا تیز دوڑنے لگا, اتنا تیز دوڑنے لگا کہ سارے قافلے سے آگے نکل گیا۔ تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس سے علماء نے مسئلہ لکھا کہ جانور کو سزا دینا جائز ہے. اور آگے آ رہا ہے اولا ازبحنہو, یا میں اس کو ذبح کر دوں گا. تو جانور کو ذبح کرنا بھی جائز ہے جبکہ دو چیزوں میں سے ایک چیز پائی جائے, یا جلب منفعت ہو یا دفع مضرت ہو. اگر آپ نے اس سے نفع اٹھانا ہے, گوشت کھانا ہے یا کوئی اور چیز ہے, کوئی اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے, تو آپ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں. چنانچہ صبح سے شام تک کتنے بکرے ذبح ہوتے ہیں آپ کھا جاتے ہیں, مرغی آپ کھا جاتے ہیں, گائے کا گوشت ہم اور آپ کھا جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ذبح کرنا جائز ہے, جب ہی تو کھا رہے ہیں. اسی طرح اگر جلب منفعت نہیں ہے مگر دفع مضرت ہے تو بھی آپ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں, مار سکتے ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ اس طریقے سے ذبح کیا جائے یا اس طریقے سے مارا جائے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو. اسی لیے لکھا ہے کہ اگر کوئی کتا ہے, کوئی بلی ہے یا کوئی اور جانور ہے اور وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے تو آپ اس کو مار سکتے ہیں, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ترسا ترسا کے نہ ماریں, ایسی چیز سے اس کو کریں جس سے روح اس کی جلدی نکل جائے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے جو مشکات میں موجود ہے کتاب الصید والذبائح کے اندر, کہ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر احسان کو فرض کیا ہے, جو کام کرو اچھے طریقے سے کرو. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ, جب کسی کافر کو بھی قتل کرو اچھے طریقے سے قتل کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ, اور جب کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ, اور چاہیے کہ تم میں سے ایک آدمی اپنی چھری کو تیز کر لے. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے اول تو کسی کو تکلیف نہ ہو, اور اگر تکلیف ہو تو کم سے کم ہو. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو بلکہ تمام مخلوقات کو انسان کے لیے پیدا کیا, خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں. اس لیے انسان اگر جلب منفعت کے لیے کسی جانور کو ذبح کرنا چاہے تو بھی جائز ہے, اسی طرح اگر دفع مضرت کے لیے کسی جانور کو ذبح کرنا چاہے یہ بھی جائز ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا, لو عذبنہ عذابا شدیدا, میں ہدہد پرندے کو سخت سزا دوں گا, سخت سزا دوں گا. اول اذبحنہ, یا میں اس کو ذبح کر دوں گا. اول یاتینی بسلطان مبین, یا وہ میرے پاس کھلی دلیل لے کر آئے. سلطان ویسے تو بادشاہ کو بھی کہتے ہیں, لیکن قرآن مجید میں اکثر جگہ میں جب سلطان کا لفظ آیا ہے اکثر اس کے ساتھ قید لگی ہوئی ہے مبین کی, اور اس سے مراد ہے کھلی دلیل. یأتینی بسلطان مبین, ایسی دلیل جس کا انکار نہ ہو سکے, یہ تسلط سے نکلا ہے, ایسی دلیل جو آپ پر ایسی مسلط ہو جائے کہ آپ کے لیے انکار کرنا ممکن نہ ہو, ایسی دلیل کو کہا جاتا ہے سلطان. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا, یا میں اس کو ذبح کر دوں گا, یا یہ کہ وہ میرے پاس کھلی دلیل لے کر آئے. یعنی اگر کھلی دلیل لے آیا اور صحیح صحیح عذر اس نے معقول بیان کر دیا پھر سزا سے بچ جائے گا. اور اس سے ہی معلوم ہوا کہ اگر کسی سے کوئی غلطی آپ کسی کی کوئی غلطی آپ کو نظر آ رہی ہے تو ہر حال میں سزا نہیں دینی چاہیے, بلکہ اس کو پہلے صفائی کا پورا موقع دے. ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی کھلا عذر ہو, اس کھلے عذر کے بعد آپ کے لیے اس کو سزا دینے کی گنجائش نہیں ہوگی. اسی لیے ہدہد کے اس قصے میں جب ہدہد آیا اور اس نے اپنا کھلا عذر بیان کر دیا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سزا نہیں دی. آگے قرآن مجید کی آیت ہے, فمکس غیر بعید مکسا مکسا, دونوں طرح پڑھا گیا. ہماری جو حفظ کی قرآت ہے وہ مکسا ہے, لیکن اکثر قرآن نے اس کو مکسا پڑھا ہے. فمکس غیر بعید, وہ ٹھہرا رہا تھوڑی ہی دیر, یعنی زیادہ دیر ٹھہرا نہیں رہا, اور کچھ ہی دیر ٹھہرا رہا ہد ہد, اور پھر آ گیا. فقال, اور آ کر اس نے کہا, احط بما لم تحط به, میں نے ایسی چیز کا احاطہ کیا ہے جس کا آپ کو احاطہ نہیں ہے. یعنی میں آپ کے پاس ایسی تفصیل لے کر آیا ہوں جس تفصیل کا آپ کو علم نہیں ہے. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ, اور میں آپ کے پاس سبا سے آیا ہوں یقینی خبر لے کر. تو وہ ہدہد پرندہ تھوڑی دیر میں آ گیا, ظہر کا وقت تھا, عصر سے پہلے پہلے وہ ہدہد پرندہ واپس آ گیا اور آ کر اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا, احط بما لم تحط به, میں آپ کے پاس ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ جو آپ کو معلوم نہیں ہے. اور اسی سے مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی کو علم ما کان و ما یکون یا علم غیب نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ نبی کو ہر ہر چیز معلوم ہو. چنانچہ ہدہد کو ایک ایسی چیز معلوم تھی جو تو سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہیں تھی. اور اس سے ہی مسئلہ معلوم ہوا, ہو سکتا ہے طالب علم کو کوئی ایسی بات معلوم ہو جو استاد کو معلوم نہ ہو. ہم اکثر دور حدیث میں اس کسی ساتھی سے پوچھتے ہیں, بھائی کسی کو معلوم ہے؟ وہ بتا دیتا ہے کہ جی مجھے معلوم ہے. تو بسا اوقات استاد کو معلوم نہیں ہوتی یا استاد کو یاد نہیں ہوتی, لیکن طالب علم کسی طالب علم کو یا چھوٹے کو یاد ہوتی ہے یا معلوم ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹا جو ہے اس معاملے میں عالم ہو, مگر عالم ہونے سے افضل ہونا لازم نہیں آتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے بخاری شریف میں, کہتے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمام صحابہ جانتے ہیں کہ انا اعلمہم بکتاب اللہ, کہ میں کتاب اللہ کو ان میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں, لیکن فرمایا وما انا بخیرہم, لیکن میں ان میں افضل نہیں ہوں. میں جانتا تو بہت کچھ ہوں, مجھے اللہ تعالی نے وہ علم دیا ہے کہ جو اوروں کے پاس نہیں ہے, لیکن وما انا بخیرہم, لیکن میں ان تمام صحابہ میں سب سے بہتر نہیں ہوں. اسی لیے صوفیہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو عالم سمجھنا تو جائز ہے, مگر اپنے آپ کو افضل سمجھنا جائز نہیں. دور حدیث کا طالب علم اگر یہ سمجھے کہ درجہ ثانیہ کے طالب علموں سے زیادہ مجھے علم حاصل ہے, تو یہ کوئی تکبر نہیں ہے, یہ تو ایک حقیقت ہے کہ درجہ ثانیہ کے طالب علموں کو اتنا پتہ نہیں ہے جتنا کہ دور حدیث کے طالب علموں کو پتہ ہے. لیکن اگر زیادہ پتہ ہے دور حدیث کے طالب علم کو, اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ کے ہاں وہ درجہ ثانیہ کے طالب علم سے افضل بھی ہو, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ ثانیہ اولا متوسطہ کا جو طالب علم ہے وہ افضل عند اللہ ہو اور دور حدیث کا طالب علم افضل نہ ہو. تو ہدہد کو زیادہ پتہ تھا اس چیز کا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا. تو ہدہد نے آ کر کہا کہ احط بما لم تحط به, میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو خبر آپ کو نہیں ہے. میں نے احاطہ کیا ایسی چیز کا جس کا احاطہ آپ نے نہیں کیا. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ, اور میں آپ کے پاس سبا سے آیا ہوں یقینی خبر لے کر. سبا علاقے کا بھی نام ہے, قوم کا بھی نام ہے. اسی لیے اگر قبیلے کا نام ہو تو اس کو غیر منصرف پڑھا جاتا ہے, لیکن اگر یہ علاقے کا نام ہو تو صورت میں اس کو منصرف پڑھا جاتا ہے. قرآن نے بھی اس کو دونوں طرح پڑھا ہے, منصرف بھی پڑھا ہے من سبا ان, اور غیر منصرف بھی پڑھا ہے من سبا ا. تو یہ قبیلے کا بھی نام ہو سکتا ہے اور علاقے کا بھی نام ہے. اور یہ یمن کے علاقے میں صنعاء جو جنوب کی طرف ہے, اس سے اگر آپ شمال کی طرف جائیں تو یہ ایک بڑا زبردست سرسبز علاقہ تھا کسی زمانے میں, اور بڑا سرسبز و شاداب. اور وہاں کے رہنے والوں نے, جو سبا کے قوم کے لوگ تھے, انہوں نے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ پانی کا انتظام کیا ہوا تھا. جو بارش ہوتی تھی اس کے لیے بند بنا رکھے تھے, وہ پانی محفوظ کرتے تھے. پانی محفوظ کر کے اس کو آپ پاشی کے لیے استعمال کرتے تھے. چنانچہ پورا علاقہ پھلوں سے اور درختوں سے اور پیداوار سے لبریز تھا. وہ جو علاقہ تھا وہاں ایک ملکہ حکومت کرتی تھی اور جس کا نام تھا بلقیس. تاریخی روایات میں اس کا نام بلقیس آ رہا ہے. تو قوم ہدہد نے آ کر بتایا کہ وہ جو سبا ہے وہاں ایک عورت کی حکومت قائم ہو گئی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایک بہت بڑے علاقے کے بادشاہ تھے، دور تک وہ علاقہ شام اور یہ پورا عرب کا باقی علاقہ انہی کے زیر نگین تھا، ان کو معلوم تھا کہ سبا کے اندر حکومت ہے اور یہ علاقہ سرسبز ہے، لیکن یہ تفصیل ان کو ابھی معلوم نہیں ہوئی تھی کہ وہاں ایک عورت کی حکمرانی ہو گئی ہے اور عورت حکمران ہو کر اب وہ سارے کام چلا رہی ہے. اور یہ بھی بعض مفسرین نے لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس خاتون سے پہلے جو بادشاہ تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مطیع اور فرما بردار ہوں، یعنی ان کی سلطنت کو ماننے والے تھے، لیکن یہ عورت جب سے بادشاہ بنی تھی اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف رجوع نہیں کیا تھا اور نہ ہی ان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا. تو یہ خبر لا کر دی ہدہد نے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں ایک عورت ہے اور اس کا اپنا زبردست اقتدار ہے اور وہ سورج کی پیروی کرتے ہیں اور سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. تو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ہے کہ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، وہ ہدہد تھوڑی ہی دیر ٹھہرا رہا، فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، اور آ کر کہا کہ میں ایسی خبر لایا ہوں جو خبر آپ کو نہیں ہے، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، اور میں سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں، انی وجدت امرأة تملکهم، میں نے وہاں پائی ہے ایک عورت جو ان کی ملکہ بن گئی ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے. یہاں بھی وہی بات ہے جو پچھلے درس کے اندر بیان ہوئی تھی کہ کل جو ہے یہ کل عموم اضافی کے لیے ہے، عموم کلی نہیں ہے. بلقیس کو ہر چیز دی گئی تھی، اب ہر چیز میں وہ تو نہیں ہے کہ اے سی بھی تھا اس کے پاس، پنکھے بھی تھے، بجلی بھی تھی، وہ تو تھی نہیں اس زمانے میں. تو اوتیت من کل شیء، ان میں عموم کلی نہیں ہے بلکہ عموم اضافی ہے، یعنی اس زمانے میں جتنی ضرورت اور اقتدار کے لیے جتنی آرام اور راحت کی چیزیں تھیں وہ ساری اس کے پاس موجود تھی. تو ہدہد نے کہا کہ میں نے پایا ہے ایک عورت کو جو ان کی ملکہ ہے، وہ اوتیت من کل شیء، اسے ہر چیز دی گئی ہے، ولہا عرش عظیم، اور اس کا عرش عظیم ہے، بڑا زبردست عرش ہے اس کے لیے، بڑا زبردست عرش ہے. عرش یعنی تخت ہے، اور یہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، آج کل بھی ہوتا ہے کہ بادشاہ یا صدر یہ جہاں بیٹھتا ہے تو اس کے بیٹھنے کی نشستگاہ ایسی رکھی جاتی ہے کہ آنے والے کے اوپر روب پڑے کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے. تو یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے خلفائے راشدین نے یہ جو نقطہ نظر تھا تبدیل کیا، اور انہوں نے ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاری اور پھر یہ دکھایا کہ ایک عام انسان کی طرح رہ کر بھی زبردست اقتدار قائم کیا جا سکتا ہے، روب رکھا جا سکتا ہے. ورنہ یہ جو دنیاوی بادشاہ ہیں یہ اپنا روب اور اقتدار کے لیے سلطنت کو اور جناب سونا چاندی اور طرح طرح کی جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی جو بادشاہ یا ملکہ جو ہوتے تھے وہ جس تخت پہ بیٹھتے تھے وہ ہیرے جواہرات اور سونا چاندی خوب لگا ہوتا تھا تاکہ آنے والے جو ہے نا اس کی چمک دیکھ کر ہی حیران ہو جائے. تو ہدہد نے کہا کہ وجدتھا وقومھا، نہیں اس نے کہا کہ انی وجدت امرأتا تملکهم، میں نے ایک عورت پائی ہے جو ان کی ملکہ ہے، وہ اوتیت من کل شیء، اور اس ملکہ کو ہر چیز دی گئی ہے، ولہا عرش عظیم، اور اس کا زبردست تخت ہے. وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے پایا ہے اس ملکہ کو اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. میں نے پایا ہے ان کو کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے. شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو، یعنی برے اعمال کو مزین کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار برے اعمال انسان کو اچھے نظر آنے لگتے ہیں، اعزن اللہ من ذالک، اور یہ بڑی خوفناک حالت ہے. تو اس کو حدود نے ذکر کیا کہ وزین لهم الشیطان اعمالهم، کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا ہے. فصدهم عن السبیل، اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے. سیدھا راستہ تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک اور جنت تک جا رہا ہے، شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے. فہم لا یہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. فہم لا یہتدون، تو وہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہے. آگے ہے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، اور وہ سجدہ نہیں کرتے اس اللہ کے لیے جو چھپی ہوئی چیزیں نکال دیتا ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چپکے چپکے کرتے ہو اور جو تم ظاہراً کرتے ہو. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے. اب یہ جو آیت ہے کہ فصدہم عن السبیل فہم لا یہتدون اللہ یسجدوا للہ، کہ شیطان نے ان کے لیے برے اعمال کو مزین کر دیا ہے، ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، اور وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کے لیے. اللہ یسجدو، کہ وہ سجدہ نہیں کرتے. یہ اللہ یسجدو جو ہے ترکیب میں کیا واقع ہے؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بدل ہے اعمالہم سے، یہ بدل ہے اعمالہم سے. تو صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ وزین لهم الشیطان اللہ یسجدو، کہ شیطان نے ان کے لیے اس بات کو مزین کر دیا ہے کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کے لیے جو سب چیزوں کو پیدا کرتا ہے. یہ تو پہلا قول ہے. لیکن بعض دوسرے علماء نے فرمایا کہ اللہ یسجدو میں لا نافیہ نہیں ہے بلکہ لا زائدہ ہے، اور یہ اللہ یسجدو میں جو لا زائدہ ہے تو اس کا تعلق ہے فہم لا یہتدون کے ساتھ. اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں کہ یہ سجدہ کریں اس اللہ کے لیے جو چھپی ہوئی چیزوں کو آسمانوں میں اور زمینوں میں نکالتا ہے. اور یہ جو ہم نے کہا کہ اللہ یسجدو میں لا زائدہ ہے، پھر ترجمہ نفی کا نہیں کیا جائے گا بلکہ اس بات کا کیا جائے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ میں آتا ہے ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو وہاں بھی کئی مفسرین نے لکھا کہ الا تسجد اذ امرتک ما منعک ان تسجد، تو لا وہاں زائدہ ہے. اسی طرح سورة الحدید کی آیت ہے لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، تو لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ میں بھی دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر کے اندر لا کو زائدہ مانا گیا ہے کہ لِأَلَّا يَعْلَمَ لِأَنْ يَعْلَمَ کے معنی میں ہے. تو جس طرح ما منعک الا تسجد اذ امرتک میں لا زائدہ، اور لِأَلَّا يَعْلَمَ میں لا زائدہ، اسی طرح یہاں فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ اللَّا يَسْجُدُوا، اب ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں کہ وہ سجدہ کریں اللہ کے لیے، کیونکہ لا زائدہ ہو گیا. تو اور اس کا تعلق ہو گیا ہم لا يَهْتَدُونَ سے، کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے کہ سجدہ کریں اللہ کے لیے. اور اگر پہلی تفسیر لی جائے تو صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، اور وہ سجدہ نہیں کرتے اس اللہ کے لیے. الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، جو چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. اب زمین میں آپ دیکھیں کتنی گندم چھپی ہوئی ہے، کتنے آم چھپے ہوئے ہیں. ابھی آم کا سیزن آنے والا ہے، ابھی کہیں آپ کو آم نظر نہیں آ رہے، لیکن سارے اندر چھپے ہوئے ہیں. اور وہ سب آم جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نکل کر شاخوں پہ لگ جائیں گے. وہ سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ زمین سے آ رہے ہیں. اسی لیے اگر زمین سے آپ اس کی جڑ کاٹ دیں پھر آم نہیں آئے گا. وہ سارے آم تو چھپے ہوئے ہیں زمین کے اندر. کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر چھپا رکھی ہیں، آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی ہیں. پیٹرول پہلے زمین کے اندر چھپا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، اب پتہ چل گیا تو آپ نے اس کو نکالنا شروع کر دیا. نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں. اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات، وہ اللہ جو چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. زمینوں میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، آسمانوں میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، کچھ کا آپ کو پتہ چلا ہے، کچھ کا بھی پتہ ہی نہیں چلا. تو اللہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چپکے کرتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو. انسان چھپ کر کوئی کام کرے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم، اور ظاہراً کوئی کام کرے وہ بھی اللہ کو معلوم. اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے. اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے. یہاں تک بات ختم ہو گئی. اب یہ ساری جو ابھی پیچھے آیات گزری ہیں، کیا یہ ساری حدودی کا قول ہے؟ اس میں مفسرین کی دو رائے ہیں. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جب حدود نے آ کر جواب دینا شروع کیا تو اس نے شروع میں تو صرف اتنا کہا تھا کہ انی وجدت امرأتا تملکہم واوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ. اتنی بات تو کہی تھی حدود نے، اور آگے جو بات آ رہی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمائی ہے. لیکن بعد دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ساری بات جو ہے وہ حدود ہی نے کی ہے. یہ جتنی بات آئی ہے شروع سے لے کر آخر تک، یہ حدودی کا قول ہے. اور اللہ تعالی نے جانوروں کو بھی توحید کی سمجھ دے رکھی ہے. اللہ تعالی نے جانوروں کو ایسی ایسی صلاحیتیں دے رکھی ہیں جو انسانوں کو بعض اوقات حاصل نہیں ہوتی. اس لیے حدود نے آ کر یہ ساری باتیں کی کہ شیطان نے ان کا راستہ روک دیا ہے، اور شیطان نے ان کو سجدہ کرنے سے روک دیا ہے، اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے جو چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے زمینوں میں بھی آسمانوں میں بھی، اور تم لوگ جو کچھ چھپا کے کرتے ہو یا ظاہر کرتے ہو سب وہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے. تو اگر یہ ساری گفتگو حدود ہی کی ہو تو بھی کوئی اس میں حیرانی کی بات نہیں ہے، اور اگر وہ بات ہو کہ کچھ حصہ اس میں حدود کا ہے اور کچھ حصہ قرآن کا اپنا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا کہ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. سلیمان نے کہا ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا تم جھوٹے لوگوں میں سے ہو، جھوٹوں میں سے ہو. کیا تم نے سچ کہا یا تم جھوٹوں میں سے ہو؟ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ فوراً اس کی تصدیق کی نہ فوراً اس کی تکذیب کی. معلوم ہوا کہ اگر کوئی ماتحت آ کر کوئی اپنا عذر بیان کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے عذر کے اندر سچا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اپنے عذر کے اندر جھوٹا ہو. تو دونوں احتمال برابر کے ہوتے ہیں. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی حکمت سے فرمایا کہ سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم دیکھیں گے کہ کیا تم نے سچ بولا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا تم جھوٹوں میں سے ہو. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ سیاق کلام کا تقاضا یہ تھا کہ یوں فرمایا جاتا اصدقت ام کذبت، لیکن قرآن نے اصدقت ام کنت من الکاذبین کی جو تعبیر اختیار کی، اس میں بڑا لطیف اشارہ اس بات کی طرف کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے نبی کے سامنے جھوٹ بولنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ وہی آدمی جھوٹ بول سکتا ہے جو پکا جھوٹا ہو. اس لیے قرآن مجید نے اصدقت ام کذبت کی تعبیر کے بجائے یہ تعبیر اختیار فرمائی کہ قال سننظر اصدقت حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا تم سچ بول رہے ہو، ام کنت من الکاذبین، یا تم جھوٹوں میں سے ہو. اذهب بکتابی هذا، تم میرا یہ خط لے کر جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود سے کہا اذهب بکتابی هذا، تم یہ میرا خط لے کر جاؤ. فالقه الیہم، اور یہ خط ان کو پہنچاؤ، ان کے سام ان تک ڈال دو. لفظی ترجمہ فالقه الیہم، تم یہ خط ان کی طرف ڈال دو. ثم تول عنہم، پھر تم وہاں سے پھر جاؤ. فانظر ماذا یرجعون، اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اذهب بکتابی هذا، میرا یہ خط لے جاؤ. اس سے معلوم ہوا کہ خط کے ذریعے سے بھی بات ہو سکتی ہے، اور خط جو ہے وہ بھی حجت ہے. اسی لیے فقہا متفق ہے کہ جو خط ہے وہ دیانات کے اندر معتبر ہے. خط جو ہے وہ دیانات کے اندر معتبر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا اور جواب آیا، پورا قصہ آگے آ رہا ہے. تو جو کچھ ہوا خط کے ذریعے سے ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا، قیصر، نجاشی اور بحرین وغیرہ، ان سب کے سلاطین مملکت کو خطوط بھیجے اور خطوط کے ذریعے تبلیغ کی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ تبلیغ کے لیے خود جانا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر خط کے ذریعے تبلیغ کر لی جائے تو بھی جائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سنت کے بھی مطابق ہے. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط بھیجا اور یہ کہا اذهب بکتابی هذا، تم میرا خط لے کر جاؤ. فالقه الیہم، اور یہ خط ان کی طرف ڈال دو. اب کس طرح ڈالا؟ قرآن بھی خاموش، حدیث بھی خاموش، لیکن اسرائیلی روایات ہیں. تو ایک اسرائیلی روایت میں یہ آتا ہے کہ ملکہ بلقیس سو رہی تھی، تو یہ ہدہد جو ہے یہ ان کے کمرے میں داخل ہوا روشن دان سے، اور جا کر اس کے سینے کے اوپر یہ خط رکھ دیا. اس نے دیکھا تو دیکھا کہ ایک پرندہ ہے اور وہ خط رکھ رہا ہے، اور پھر وہ پرندہ اڑ کے واپس جا کے بیٹھ گیا اوپر. بعض روایات اسرائیلی یہ ہیں کہ بلقیس جو تھی وہ اپنے درباریوں کے درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ پرندہ پہنچا حدود، اس کے منہ میں خط تھا، اور وہ خط اس نے جا کر بلقیس کے تخت پر اس کے سامنے اس کی گود میں ڈال دیا، اور گود میں ڈالنے کے بعد پھر پیچھے ہٹ گیا، اور پیچھے ہٹ کے اوپر جا کے بے دیکھنے لگا کہ فنظر کہ یہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی حدود کو یہ کہا تھا کہ اذهب بکتابی هذا، میرا یہ خط لے جاؤ. فالقه الیہم، یہ خط ان تک پہنچا دو، ان تک ڈال دو. ثم تول عنہم، پھر وہاں سے پھر جاؤ، وہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ. فانظر ماذا یرجعون، اور پھر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. اور حضرت مفتی شفیع صاحب کا قدس اللہ سرہ اور دوسرے حضرات نے لکھا کہ یہ بھی ادب ہے کہ جب آپ کسی کو کسی کا خط پہنچائیں، اب اس کے سر پہ نہ کھڑے ہوں کہ ابھی جواب دے، یہ تو غلط ہے، بلکہ پیچھے ہٹ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں، اس کو موقع دیں کہ وہ خط پڑھے، سوچے، پھر اطمینان سے جواب دے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے آدمی ہیں، اور انبیاء کرام سارے بڑے ہوتے، ایک ایک چیز ہمیں سکھاتے ہیں. قرآن نے ہمیں سب چیزیں سکھائی ہیں، ہم پڑھتے نہیں. احادیث نے ہمیں سب چیزیں سکھائی ہیں، ہم پڑھتے نہیں. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا، خط پہنچا دینا، پھر وہاں مت کھڑے ہونا. ثم تول عنہم، پھر وہاں سے پیچھے ہٹ جانا. فانظر ماذا یرجعون، اور پھر دیکھنا کہ کیا جواب دیتے ہیں. تو علماء نے یہ ادب سکھایا کہ اگر کسی کا خط آپ نے پہنچانا ہے، اس کا جواب لینا ہے، تو خط ان کو دے دینا چاہیے، خط دینے کے بعد پیچھے ہٹ جانا چاہیے، پیچھے ہٹ جانے کے بعد بیٹھ جانا چاہیے، پھر انتظار کرنا چاہیے کہ وہ جو آدمی ہے وہ کیا جواب دیتا ہے، اس کے سر پر کھڑے ہو کر اس سے زبردستی کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. یہ سب باتیں اس سے معلوم ہوئی. ترجمہ پھر سے، ترجمے کا وقت ہے. پورا ہو گیا وقت. چلو جی بس, واللہ سبحانہ و تعالی عالم, باقی تفصیل انشاءاللہ اگلے ہفتے اگر زندگی رہی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. يا ارحم الراحمين, ہمارے اس بیٹھنے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیجئے, ہمیں دنیا اور آخرت کی بہترین نعمت عطا فرما, قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, سمجھنے کی توفیق عطا فرما, غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید اور سنت نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما, آخرت بھی اچھی فرما, ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.